خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہنے کی نیت کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ صلاۃ السلام کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ملک شام میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی امی جان کا نام حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر انہوں نے کہا کہ انہیں آپ کہیں چھوڑ دیں، تو وہ ان کی کہانی، ان کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اس معاملے میں ارشاد فرمایا، اس کا میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑائیں جہاں نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں تھا، میدان خشک مقام، پہاڑی پہاڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالی کے خلیل ہیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر کیا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ موجود ہے۔ اس کو کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر، نہ کوئی چشمہ، دور دور تک پانی، نہ کوئی آدمی، ایک مختصر سا توشہ دان جس کو ہم آج کی زبان میں ٹیفن باکس کہہ دیں، کھانے کا تھوڑا بہت سامان، اس پہ کھجوریں اور پانی کا کچھ تھوڑا بہت انتظام کر کے آپ نے انہیں وہاں پر رکھا اور روانہ ہونے لگے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالی کے ان پر کروڑ رحمت ہو، آپ سے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے پیارے نبی، اس سنسان و بیابان میں آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا کوئی نہیں ہے؟ کئی بار حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا مگر آپ کوئی جواب نہ دیتے۔ آخر کار بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم عطا کیا ہے اور آپ اس کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حجرہ، ہمیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. آئے ہے. یہ سن کر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑہ رحمت نازل ہوں. آئے ہے. اتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا. یہ سن کر آپ نے کہا کہ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل ہے اور پورا پورا اطمینان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا. کیا پتا چلا کہ یہ جو ہو رہا ہے نا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ اللہ. میرے دل واقعی جب یہ جملہ پڑھا نا، وہ کہتے نا مزے کو مزہ آ گیا. مزے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، حقیقت اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن ہوتا ہے مزے کو مزہ آ گیا کہ اچھا یہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے پھر اب جائیے. اطمینان قلب، کمال کا اطمینان قلب. آئے آئے آئے. اللہ ان کے اطمینان قلب کا، یقین کامل کا، اور اللہ کے رضا پر راضی رہنے کا ذرہ اور صدقہ نصیب فرمائے. کیا خوب بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طویل دعا مانگی رب کریم کی بارگاہ میں، اور ملک شام کی طرف آپ تشریف لے گئے. چند دنوں میں کھجورے اور پانی وغیرہ سب ختم ہو گیا. حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا. شہزادے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی غذا کا اہتمام اب نہ ہو سکا. اب پانی کی تلاش اور پانی کی جستجو میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان 7 چکر کاٹے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں، مگر پانی کا کوئی سراغ وہاں نہ مل سکا، پانی نہ مل سکا. دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا. وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس لگی تھی، اور جیسے کہ آپ تو پیاس کی وجہ سے جس طرح وہ پاؤں ہلاتے نا، تو اس کی وہاں جہاں یہ پاؤں اپنے مبارک ہلا رہے تھے، تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں اپنے پر مارے، تو پر مار کر ایک دیکھا تو چشمہ جاری ہو گیا. جب آپ نے وہ پر مارا تو وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس پانی میں غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا، یعنی اس میں وہ پانی ایسا تھا کہ اس میں غذا کا کام بھی تھا اور پیاس بھی وہ بجھ جاتی تھی پانی، یعنی اس میں دودھ جیسی خاصیت تھی. دودھ بھی مشروب ہے مگر اس کے اندر توانائی بھی بہت ساری ہے. اور یہ وہ پانی جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں، اسے زمزم کہا گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسے پیتے رہے اور زندگی کے ایام گزارتے رہے. یہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی آپ نے پائی اور شکار کرنے لگے، تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا. پھر ایک قبیلہ، ان کے کچھ لوگ بکریاں چراتے ہوئے اس میدان کے قریب سے گزر رہے تھے. پانی کا چشمہ دے کر حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی، اور وہاں پر انہوں وہ آباد ہو گئے. اور اسی قبیلے میں ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور یوں مطلب وہ جگہ آباد ہونی شروع ہوئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام و اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا. تو یہ قرآن کریم کا ایک بڑا عمدہ، پیارا، اور اس میں دعا بھی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہونا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمانا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کہ شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ. کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کیفیت میں آنا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس مقام پر جانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے بارے میں جو فیصلہ ارشاد فرمایا، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، اسی کی مرضی ہے. اور پھر وہاں آنا، اور جنگل و بیابان میں جہاں کوئی نہ پانی نہ آبادی کچھ بھی نہیں، وہاں اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو اور حضرت حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ ہیں ان کو چھوڑ جانا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اللہ 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 اللہ, کتنی اعلیٰ قسم کی اور کتنی مدعرفہ قسم کی اور کسی عظیم یہ واقعہ, عظمت والا یہ واقعہ ہے. اور اس میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل, اللہ تعالیٰ کی مدد, پھر یہ کعبہ شرفہ یا مکہ مکرمہ جسے ہم کہ وہ کس طرح آباد ہوا اور آج تک وہ کیسا آباد ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت دعا کی, وہ دعا قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے, وہ دعا کیا تھی, آئیے وہ دعا اب ہم آپ کو سناتے ہیں.
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
اے میرے رب, میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس, اے ہمارے رب, اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں, تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے, شاید وہ احسان مانے.
سبحان اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بھی کیا شان ہے. دو چیزیں انہوں نے طلب کی, ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں, اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے. سبحان اللہ, اے میرے رب, میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی, اے میرے رب, تاکہ وہ نماز قائم رکھیں, تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. تو یہ دو کی کہ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں, اور دوسرا ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی, چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. واقعی شاید سننے والوں سے بھی ایک تعداد ہوگی کہ جن کا دل تڑپتا ہوگا کہ کاش مکہ دیکھوں, کعبہ دیکھوں, مسجد الحرام دیکھوں, مطاف دیکھو, مقام ابراہیم دیکھو, وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر جلوہ فرما ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائی. ملتزم دیکھو, باپ کعبہ دیکھو, زمزم پینا یہاں بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی, اور بڑی سعادت کی بات ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ رہیں, آپ کو زمزم کا پانی پینا نصیب ہو جائے, جس کی کیفیت میں نے بیان کی وہ کیسے یہ پانی عطا ہوا اور آج تک وہ جاری ہے. لیکن تمنا تو ہوگی نا کہ زمزم کا بھرا ہوا پیالہ میرے ہاتھوں میں ہو اور میری نظر پیارے پیارے کعبہ پر ہو. تو روحا پر میں زمزم شریف بھی پیوں, کعبے کو بھی دیکھو, دعا کروں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول دعا کا صدقہ لوں. دل تو ہوگا نا,
یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں.
یہ وہ مقام ہے کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں. یہ وہ پاک در ہے کعبہ مشرفہ کا, یہ وہ پاک مقام ہے، یہ وہ عظمت والا مقام ہے، یہ وہ ہیبت والا مقام ہے، یہ وہ کرم اور عطاؤں والا مقام ہے. آپ لکھتے ہیں جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ. یہ گھر رحمان کا گھر، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے. ایک اعلی مقام کہ جس کی تمنا یقیناً ہر عاشق رسول کے دل میں ہوگی، جب بھی جائیں جتنا بھی جائیں جانے کی تمنا بڑھتی ہے. ارے آپ کا جو کبھی بھی نہیں گیا اس کا ہوگا کہ ایک بار تو جا کر دیکھوں میں کعبہ مشرف، ہے نا، مکہ مکرمہ جاؤں. اور جیسے مکہ مکرمہ میں واقعی ایک ایسی یہ جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی آبادی ہے، ایک ایسی زمین ہے یہ جس کی اللہ تعالیٰ کا تعریف فرمائی ہے. یہ وہ زمین ہے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، مکہ مکرمہ. اس زمین پاک کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں نا، جب قریب آنے والا ہوتا ہے مکہ مکرمہ، تو واقعیتاً دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. ایک زمین، اب کیا عرض کرو، یہ تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی یاد آ گئی، اور پھر تمنا زیارت نے کیا دل میں، پھر کعبے کا ہے ارمان، پھر کعبہ کی زیارت کا ہے ارمان، پھر مکے کی زیارت کا ہے ارمان مدینے والے، اور تیرے در پر حاضری کا ہے ارمان مدینے والے. انشاءاللہ ہماری بھی ایک دوست حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. خیر، اللہ کریم ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار 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 ادب حاضری عطا فرمائے. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے ہوں، آقا کے در دولت پر حاضر ہوں، ہائے آقا کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں، سب گنبد کا سایہ ہو، آقا کے قدموں میں ہمارے ایمان اور عافیت پر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو، جنت الفردوس میں پیارے حبیب کے ساتھ کعبہ حساب داخلہ نصیب ہو جائے. اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. اللہ اس کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے، ان کی دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے ہی بے قرار اور مسترب قلب لیے عاشقان رسول ہو سکتا ہے کہ سلسلے میں شامل ہو، ہو سکتا ہے کئیوں کی آنکھیں پر نم ہو، دل بے چین ہو، بے قرار ہو، اور ان کی آمین نکل ایسی رہی ہو کہ قبول بھی ہو رہی ہو، اور ہمارا بھی ہمارے لیے بھی کوئی صورت بن جائے، ایسے اسباب ہو جائیں کہ ہم بھی مکے مدینے کو جائیں، کعبے کو جائیں، حج کو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تو خیر آسانیاں ہو گئی ہیں، مگر آپ یاد کریں گے کس قدر تکالیف، سفر کی تکالیف، پیدل، اونٹوں پر، دیگر سواریوں پر لوگ تڑپ کر مکہ مکرمہ پہنچتے تھے. یعنی کو بھی پہنچنا کہ کعبہ دیکھوں گا، مکہ دیکھوں گا، یہ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. آج بھی آسانیاں ہیں، لیکن وہاں جا کر لاکھوں لاکھ جہاں عاشقان رسول جمع ہو، وہاں مشقت و تکالیف بھی تو آتی تو ہے نا، مگر کتنی میٹھی میٹھی تکلیف ہوتی ہے، اور کتنا پیارا پیارا یہ سفر ہوتا ہے. اللہ نصیب کرے. اللہ نصیب کرے. دل تو کر رہا ہے کہ میں سفر کی اور حج کی اور عمرے کی باتیں کروں. وہاں کی دھوپ بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں کی تکلیف میں بھی ایک سرور ہے. درد ہے, تکلیف ہے, کلفت سفر کی ہے. آدھا تو لکھتے نا, درد ہے, تکلیف ہے, کلفت سفر کی ہے, ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے. مدینہ منورہ کے سفر کے لیے اعلی حضرت نے لکھا, آقا کے در دولت کا سفر ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اچھا, ایک تو دعا کی قبولیت, ماشاءاللہ کشش کتنی ہے وہاں پر, وہاں ملتزم ہے, وہاں باب کعبہ ہے, وہ حتیم پاک ہے, مقام ابراہیم ہے, جائے زمزم ہے, آئے ہے. کتنی عظمت والا کشش کتنی ہے وہاں پر, پتہ کھینچا چلا جائے. پھر کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے, جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. طواف کتنی خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑ, جو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دوڑی پانی کی تلاش کے اندر, وہ کیسی عظمت والی دوڑ ہوگی, کیسا عظمت والا وہ ایک انداز ہوگا, اور کیسا مقبول انداز تھا. تو پھر عشق و محبت بھرے یہ کچھ باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو رفیق الحرمین بھی پڑھیں, اور عاشقان رسول کی آیات, بہت پیاری کتاب ہے مفتوح المدینہ کے امیر علیہ سنت عطا فرمائے, وہ پڑھیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. خیر, اللہ نصیب کرے, اللہ نصیب کرے. یا خدا حج پہ بلا, آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغیچہ, مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل پائے جاتے ہیں کہ بندہ تعجب سے وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے پیداوار کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. وہاں سے قسم قسم کے میوے و پھل اور طرح طرح کی سبزیاں ترکاریاں مکہ معظمہ زیادہ لوں شرف و تعظیمن آتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ مصر, عراق, بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے و پھل بکثرت مکہ مکرمہ لائے جاتے ہیں. وہ بیان کیا جاتا ہے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات ہیں, جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں. تو یہ کچھ دعا ابراہیمی علیہ السلام اور اس کا اثر آپ کو بھی سے عرض کیا. اللہ کریم ہم سب کو بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کے ہمیں آداب بجا لانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. خوب دعا کیا کریں, اللہ تعالی سے مانگا کریں. جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دعا کے چند آداب میں بیان کرتا ہوں. اگر مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو مشورہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کوشش کر لیں, کیونکہ دیکھیں ہر چیز اپنے ایک طریقہ کار کے تحت اور طریقہ کار کے ساتھ ہوتی ہے. دعا کا بھی ایک طریقہ کار ہے, کرینہ ہے, ایک انداز ہے. تو جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے. میں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کریں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے تو آپ کریں. سینے کی سیدھ میں رہے یا کندھوں کی سیدھ میں رہے یا چہرے کی سیدھ میں رہے یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے, اور چاروں صورتوں میں اتھیلیاں یہ اتھیلیاں, ٹھیک ہے, چاروں صورتوں میں اتھیلیاں یہ آسمان کی طرف کھلی رکھے. چاروں صورتوں میں اتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. بغل کی سفیدی نظر آئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دو چادروں میں آپ ہوا کرتے تھے, تو اب چادر ہوگی جیسے آپ مثال کے طور احرام میں, اور اگر آپ یوں دو ہاتھ اٹھائیں گے تو بغل کی سفیدی نظر آئے. تو چاروں صورتوں میں جو بھی میں نے بیان کی, اتھیلیاں یہ آسمان کی طرف کھلی رکھے, یہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. تو یہ دعا مانگنے کے آداب میں سے, دعا بڑی رغبت کے ساتھ مانگی جاتی ہے اور بڑی قلب کی گہرائی سے مانگی جاتی ہے, اور بڑے خوب مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہر بھی اسی کی طرف ہو, ہمارا باطن بھی اسی کی طرف ہو, ہماری توجہ بھی اسی کی طرف ہو. وہ جانتا ہے کہ کون مجھ سے توجہ سے مانگ رہا ہے, کون بے دلی سے مانگ رہا ہے. بعض لوگ جو بیٹھے ہوئے ناخنوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کسی اور چیز سے کھیل رہے ہوتے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا اپنا عجیب معاملہ ہوتا ہے. مانگ رب سے رہے توجہ کہیں اور ہے, جس سے مانگ رہے ہیں توجہ بھی تو اسی کی طرف ہو. اس کو پتا ہے کہ کس کی توجہ ہے کس کی توجہ نہیں ہے, وہ دلوں پر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے میرا رب کریم, تو اور یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی. ادعونی استجب لکم, وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو مانگیں, دعا خوب کثرت کے ساتھ کریں, اللہ کریم ہمیں دعا کرنے کی صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد قندیل اتاری ہے, میں ضلع ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کے بڑے ہی پیارے سلسلے میرے رب کا کلام میں عرض یہ ہے کہ ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیا ہے, اس کے لیے کیا نیتیں ہونی چاہیے اور اس میں پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ. مکتۃ المدینہ کی نے کتاب شائع کی ہے 12 مدنی کاموں پر, اس میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بیان کیا گیا, نقل کیا گیا ہے, لکھا گیا ہے. وہ آپ کی انشاءاللہ امید ہے ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا 12 مدنی کاموں سے متعلق. نیت کی بات ہے تو حدیث پاک میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ کے دوسروں کو سکھائے, تو میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی آپ نیت رکھیں. قرآن کریم پڑھنا ثواب ہے, قرآن کریم کو دیکھنا ثواب ہے, نیت اچھی ہونی چاہیے. تو یوں مختلف نیتوں کے ساتھ پڑھیں, پھر یہ کہ آپ پڑھا بھی رہیں تو الدین نصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے, آپ لوگوں کی خیر خائی کر رہے ہیں, عاشقان رسول کی خیر خائی کر رہے ہیں. پھر حدیث پاک میں خیر الناس من ينفع الناس, بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے, دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. تو اس طرح میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا. پھر اس میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے تو سورہ ملک کی تلاوت سنوں گا, درس ہوتا ہے, نیکی کی دعوت ہوتی ہے, نماز کے احکام سے کچھ مدنی پھول بھی بعض وقت بیان کیے جاتے ہیں, تو میں علم دین حاصل کروں گا. جب مسجد میں آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں حاضر رہوں گا. تو یوں اسلام بھائی بھی جمع ہوتے ہیں تو میں سلام کروں گا, کوئی سلام کرے گا تو سلام کا جواب دوں گا, کوئی چھینکے گا الحمدللہ کہے گا تو میں یرحمک اللہ کہوں گا. تو اس طرح کی کئی نیتیں, جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسجد میں جانے کی 40 نیتیں بیان کی ہیں, ان میں سے بعض نیتیں چند ایسی نیتیں ہیں جو یہاں اگر مسجد میں جا رہے تو وہاں یہ نیت ہو سکتی ہے. تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بالکل آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں اور پڑھائیں, اور جو اس میں سستی کرتے ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ ضرور بھی ضرور مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغات کو قائم کریں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اللہ کریم آپ کو استقامت بھی دے, آپ کے قدم بھی جمع دے, اور آپ کے اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جی
آج ماشاء اللہ عزوجل نگران شورا دامت برکات ملالیہ نے جو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ اس قرآن سے بیان فرمایا, سبحان اللہ اس میں کیسا پیارا درس ہے. اس میں ماشاء اللہ عزوجل آپ کے مدنی پھول اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اس سے بہت کچھ سبق ملتا ہے, لیکن ہر سمجھنے والا دیکھے کہ اس میں صبر کیسا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک توکل کیسا ہے, اور توکل، صبر، شکر اور بڑی سے بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گلے لگا لینا، اس واقعات سے ہمیں کیسے کیسے مدنی پھول مل رہے ہیں. الحمدللہ یہ فیضان ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا کہ جن کے صدقے ہمیں یہ مدنی چینل ملا، یہ سلسلے ملے. اللہ تعالیٰ میرے شیخ طریقت کو سلامت رکھے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ان کے شہزادوں کی، شہزادگان کی، شہزادی کی، گھر والوں کی خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نگران شورا اور اراکین شورا کی خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، بڑی حوصلہ افزائی کی اور مدنی پھول بھی آپ نے دیے، تو اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احمد رضا تاری سہل کولکتہ سے. میرا نگرانہ شورا کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا آیت بتا دیے جس سے میں اپنے گھر والے میں دم کروں یا اپنے بچے پہ دم کروں تو وہ محفوظ رہے، آفت و بلیات سے، اور گھر میں نیکی و بھرا ماحول رہے.
الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت نے ایک شجرہ مرتب فرمایا ہے، اور وہ شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیاعیہ، تاریہ، وہ مقتت المدینہ سے ہدیتاً آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں پنج گنج قادریہ ہے، یعنی پانچوں نماز کے بعد پڑھنے والا جو وظیفہ ہے، اس میں حصار بھی ہے اور اس میں قرآن کریم کی آیت بھی ہے. تو یہ پورا حصار ہے، اس پہ پھر فارسی عبارت بھی شامل ہے. تو مدن التجا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ اس سے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، آل اولاد کی اللہ کی رحمت شامل رہی تو حفاظت رہے گی. تو یہ حصار ہے. میری تمام تر امیر سنت کے مریدین اور طالبین جتنے بھی ہیں، ان سب سے مدنی التجا ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد پنج گنج قادریہ، یہ شجرہ مبارکہ کے شروع کے صفحات پر ہی آپ کو ملے گا. یہ حصار ہے اور بڑا خوبصورت حصار ہے، آپ کے گھر بار کی اور آپ کے جان و مال کی، انشاءاللہ دین و ایمان کی، ہر چیز کی اللہ نے چاہ تو حفاظت رہے گی. تو یہ ضرور پڑھا کریں. اور اگر ابھی تک آپ مرید یا طالب نہیں ہیں تو مدنی التجا ہے کہ مرید اور طالب ہو جائیے، تو آپ کو یہ شجرے سے پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی. تب مرید ہونا فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے. جی کھول چلائیے.
زبیر اتاری، اکھاڑا سے. میرے رب کا کلام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، الحمدللہ میں کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، اور ہمیں میرے رب کے کلام کا ماشاءاللہ ہمیں پرانی یاد، حج مشتاق تاریخ کی یاد بھی تازہ کر دی ہے. تو ہو سکے تو آخر میں حج مشتاق تاریخ کی طرز میں وہ جو پڑھا کرتے تھے کہ جانے والے مجھے چھوڑ کر نہ جانا سنا دیجیے گا تو مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ماشاءاللہ، اچھی تمنا ہے اور اچھی یاد آئی آپ کو حج مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. اچھا کلام پڑھتے تھے، روتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے. اللہ کریم ان کی تربت پر کرو رحمت نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی بعض سورتوں کے فضائل بھی آپ کو بیان کرتے ہیں. آج سورہ آل عمران سے متعلق چند مدنی پھول عرض کروں گا. اس میں 20 رکوع، 200 آیتیں، 3480 کلمات اور 14520 حروف ہیں. اچھا، آل عمران نام رکھے جانے کی وجہ بڑی خوبصورت، یہ بات آپ کو شاید آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے. آل کا ایک معنی اولاد کے ہیں. اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے. تو یہ ایک معلومات ہوتی ہے کہ جو بھی سورتیں ہوتی ہیں ان میں عموماً اس سورت مبارکہ میں اس کا کوئی ذکر ہو. سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس میں گائے کا بیان ہے. تو اس طرح دیگر صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے کہ صورت کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے. تو یہ سورہ آل عمران کی وجہ آپ نے ابھی سنی کہ اس صورت کا نام رکھنے کی جو وجہ تھی. اللہ علیہ. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے ان سورہ آل عمران کی. حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. واہ. حضرت عثمان بن عفان امیر المومنین، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم سورہ آل عمران کی تلاوت بکثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے، آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران، اس کی بھی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب کو برکتیں نصیب ہوں گی. کال چلائیے.
محمد سوال ہے کہ مدنی چینل کی برکت اور باپ سے اور آپ کی طرح دلوانے پر میری بہن نے آن لائن داخلہ لیا ہے. آپ یہ ارشاد فرما دیں، جو جامعہ مدینہ میں قلم پڑھتے ہیں کیا طلبہ کرام کی طرح مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بھی علم حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ذریعہ عطا فرمائے ہے، اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے. میں اور میری ایک بہن بچی ایگزام کرنا چاہتے ہیں. میرا ابو چاہتے ہیں کہ ایس ایچ سی کے بعد کرو اور امی چاہتی ہیں کہ میں میٹرک کے بعد درس ایگزام کروں. میری امی چاہتی ہیں کہ میں کراچی سجانہ مدینہ آ کر مدنی کام، اور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ باپا جان چاہتے ہیں اسی طرح ہم خوب مدنی کام کریں اور عالم میں باعمل بن جائیں. ہمارے باپ لیے باپا جان سے دعا بھی کروا دیں، اور عبد الحمید بھائی سے مقدس مقامات پر جاتے ہیں ان سے بھی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین و ایاکم. اللہ اللہ، میں جو سمجھ سکا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہم آپ لوگ جو مدرسہ مدینہ آن لائن میں جو قرآن کریم درست پر کر رہے ہیں، کہ آپ کو اسی طرح مدرسہ مدینہ بالغان میں شرکت کرنے والا ثواب ملے گا، شاید میں اگر سمجھ سکا ہوں تو. دیکھیں، قرآن کریم سیکھنے کا ثواب تو وہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا. علم دین حاصل کرنے کا ثواب وہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا. تھوڑا سا فرق یہاں ضرور میں بیان کروں گا کہ وہاں مدرسۃ المدینہ مسجد میں عموماً حاضری ہوتی ہے، پھر ایک سفر کر کے جانا ہوتا ہے، پھر یہ کہ مسجد میں عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے، تو اس فرق ہے. ایسا نہیں کہ بالکل فرق نہیں ہے، اور ہے فرق تو ہے، لیکن ظاہر جو ایک نفسی قرآن کریم سیکھنے کا، اس کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یقیناً وہاں بھی اور یہاں بھی ہے. جو میری جو موٹی عقل میں جو بات آتی ہے سمجھ میں، وہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے. اور دیگر یہ کہ امی ابو کے متعلق، تو دیکھیں نیکی میں تاخیر تو نہیں کرنی چاہیے. کئی ایسے نوجوان کے واقعات ملتے ہیں کہ جو اس سارے گھر والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ جن کے لیے بڑے سپنے تھے لیکن زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور موت آ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو موت جوانی میں بھی آتی ہے، موت بڑھاپے میں آتی ہے، موت بچپن میں بھی آتی ہے. تو ذہ قسمت کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم عالم ہوں، ہم طالب علم ہوں، علم دین سیکھ رہے ہوں، اس سفر میں ہوں. تو جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے. تو یہ ہے کہ نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور رہی بات فیضان مدینہ آ کر پڑھنے کی، تو صد کروڑ مرحبا. اور کیا چاہیے کہ علم دین بھی سیکھ رہے ہوں، عالم بھی بن رہے ہوں، مدنی کام بھی ہو رہا ہو، تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ماں باپ کے لیے خوب خوب ذخیرہ آخرت ہوگا. دنیا کی زندگی کتنی اور دنیا کی تعلیم کا بھی کیا کام آتی ہیں بہت ساری چیزیں. یعنی اس کے پیچھے آدمی آخرت کا نقصان نہ ہونے دے، میرا جو عرض کرنے کا مقصد ہے، آخرت کا نقصان نہ ہونے دے. اور یہ کہ نیکی کی طرف دھیان اور آخرت کی تیاری کی طرف ذہن غالب، دھیان اسی طرف ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو. رب کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس طرح ارشاد فرمائے اے ایمان والو، تو وہاں پر ایک خاص احکام بھی بیان کیے گئے ہیں. تو آج جو اس کے تحت جو آیت کریمہ ہم سنیں گے، آئیے پہلے ہم آپ کو آیت کریمہ سناتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت ہوگی، آئیے سنتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے.
ماشاءاللہ، اس آیت کریمہ کو جو بھی آپ نے سنا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اس کے شان نزول کو پہلے میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث مرد اس فوت شدہ کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے. اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ جو یہاں بیان ہوا شروع کا، وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو وہاں تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اسی طرح امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض خاوین جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھیں تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے اور نہ انہیں طلاق دیتے تھے، بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر اور ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے اور اس طرح اس کی تمام میراث یہ لے لیں. ان کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کا دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی نازل کیا گیا آخر تک. اچھا، ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کرتے، طلاق رجوعی، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو معلق کرتے، مطلب لٹکا کر رکھتے تھے کہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ پا سکتی. اس کو منع فرمایا گیا، غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے. ان تمام ظالم خاوین کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کے اس کی آخر تک اس کو بیان کیا گیا، جو بھی آپ نے یہ تلاوت سنی. میں یہاں یہ ضرورت کروں گا جو اس کے مضامین ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح عورت کو پروٹیکشن دیا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو یہاں درس ہے، اللہ اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی جس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، یہ وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ لیڈیز جن کے نزدیک یہ کہ اسلام میں ہمارے لیے مطلب سختی بیان کی گئی ہے، نہ میرے اسلامی بہنوں، نادانی ہے، یہ کم علمی ہے، آپ نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ایسا لگتا ہے، یا آپ کو کسی نے قرآن کریم اور اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچائی نہیں ہے. آپ اس تاریخ کی بات کریں، جہاں اس ہسٹری اور اس مطلب کہ وہ اس دور کی بات کریں، اس ٹائم کی بات کریں جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور قرآن کریم نے کس انداز سے عورتوں کو بچایا ہے، ان کی عزتوں کو بچایا، ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے اسلام و دین نے. اور یہ وہ میسج ہے کہ اگر یہ میسج دنیا میں عام ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین، میں امید کر سکتا ہوں کہ کئی ایسی غیر مسلم عورتیں ہیں، اگر ان تک عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے تعلق سے بیویوں کے تعلق سے جو خاص کر قرآن کریم و حدیثوں میں جو ارشادات آئے ہیں کہ مردوں کو اپنی بیویوں اور عورتوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا ہے، ان کو ظلم، ان پر ظلم نہ ہو، ان پر زیادتی نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ تصور صحیح معنوں میں اگر ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، یہاں تو مطلب کہ صرف ایک پردے کی بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ پردہ ہو گیا تو یوں سختی ہو گئی، یہ ہو گیا، میں آپ کو بتاؤں جو میرے سفر رہے ہیں، عورتیں اپنے سوشل ایشوز سے بہت بیزار ہیں، جی ہاں غیر مسلموں میں بھی عورتوں کے لیے بہت برا سلوک ہے، بہت برا سلوک ہے، دنیا میں اتنا برا سلوک ہے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، مگر چونکہ اسلام و دین کی صحیح تصویر اور صحیح ان کا رخ دکھانے والے لوگوں کی بھی ایک تعداد نہیں نظر آتی، معذرت کے ساتھ اگر یہ بتایا جائے کہ اسلام نے ان کی جو سوشل لائف ہے، ان کی جو گھریلو زندگی ہے اور ان کا یہ جو سکون و چین ہے، اور جو مرد جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے مالوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کی دولت پر نظر رکھتے ہیں، اور ان کی مطلب کہ چیزیں ظلمن ہڑپ کر جانے کا ذہن رکھتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو کس طرح روکا ہے، حدیث پاک میں ان کو کس طرح سمجھایا گیا ہے، اگر یہ باتیں غیر مسلم عورتوں تک صحیح معنوں میں جو اسلام کی روح کے ساتھ پہنچے، میں امید کرتا ہوں کہ کئی غیر مسلم عورتیں ہوں گی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں گی، ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اسلام وہ دین ہے جو ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کی کس کو پرواہ نہیں ہوتی، اسلام ہے وہ دین جو ہماری شادی سے پہلے بھی ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، شادی کے بعد بھی ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور ہمارا ایک اسٹیٹس بناتا ہے اسلام و دین، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 آپ نے سنی، یہ اس کے دو تین اس میں پہلو ہیں جس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، اور جو آج کے ہی جو پرفتن دور ہے یقیناً اس میں بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ جہالت پر مبنی ہے، اور جہاں پر عورتوں کے ساتھ مطلب آزادی دے دی جاتی ہے وہ بھی جہالت پر مبنی ہے، معتدل اعتدال بیلنس کا ہے، یا تو اتنا ظلم ہوتا ہے اور ایسی ان کو قید کر دی جاتی ہے وہ کہ وہ مطلب وہ چی بول جاتی ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، میں اس قید کی اور اس ظلم کی بات کر رہا ہوں، اور کہیں ایسی آزادی دے دی جاتی ہے جس کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا میں اس آزادی کی بات کر رہا ہوں، تو بیلنس کہاں ہے، اعتدال کہاں ہے، اعتدال قرآن میں، حدیث میں، اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں، تاکہ ہم معتدل رہیں، بیلنس کے ساتھ رہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا جوہرا بنے، اور وہ مرد جو اس وقت جو عورتوں کی جائیدادوں کو اور ان کی میراثوں کو قابض کرنے کے چکر میں رہتے تھے اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادت نہیں کرتے تھے اس معاملے میں، ان کو باقاعدہ قرآن کریم نے روکا ہے، پھر جو ارشاد فرمایا کہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یہاں میں بہت پیاری بات آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، گھر امن کا گہوارہ بنانے کے حوالے سے یہاں پر ایک بہت خوبصورت ارشاد قرآن کریم میں جو یہاں بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے تو یہ وعاشروہن بالمعروف کہہ کر تو بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ پھر اگر مطلب کہ آپ انہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، تو اس کی بھی تفسیر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میرا مشورہ ہے کہ سورۃ الجنان میں آپ یہاں پر اس کی تفسیر کو ضرور بھی ضرور پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عورتوں کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک رکھنے کی ہمیں تاکید عطا فرمائی ہے۔ اچھا، لیکن اب یہاں جہاں میں آپ کو ایک آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بننے کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اتنا خوبصورت ارشاد ہے یہ، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے، تو یہاں پر جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بد خلقی، بد اخلاقی یا صورت شکل و صورت کے حساب سے وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے تمہارا یہ انداز بن جاتا ہے، تو پسند نہ ہو تو صبر کرو، کیا فرمایا، صبر کرو، اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے. یہاں بات بڑی خوبصورت ہو رہی ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, توجہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اس کی تفسیر میں جو میں نے ابھی بیان کیا, اس کی تفسیر میں ارشاد ہوا کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو, بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا. یہ ہے مثبت سوچ جو قرآن کریم عطا فرما رہا ہے. اور یہ مطلب میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا, مثبت سوچ مثبت ذہن, یہ مل نصیب ہو جائے نا تو ہزاروں جھگڑے ہزاروں معاملہ جو ہے نا وہ دور ہو جائے, ہزاروں خرابیاں دم توڑ دیں اور بڑا خوبصورت معاشرہ بڑا خوبصورت گھر ہمارا بنے. ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو اس کے زیادہ بھی ہوں, یعنی اگر آپ غور کریں بہت پہلو ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو بھی جو بیان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے ایک ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کا سبب بھی بنے. تو بعض اوقات بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو بظاہر وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ نقصان دے, لیکن دیکھیں ہر ایک میں پلس اور مائنس دونوں ہوتے ہیں, اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں برے پہلو بھی ہوتے ہیں. اگر اس کا کوئی برا پہلو ہے تو یہاں صبر کریں برداشت کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں اور اس کو نیکی کی دعوت بھی دیں, اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے وابستہ کریں, مدنی چینل اس کو دکھائیں, پھر صرف مدنی چینل دکھائیں. کیونکہ میری معلومات کے مطابق میڈیا کے ذریعے عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے. واللہ عالم آپ کی معلومات ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ ہو, اور اسے ایک بڑا مطلب کہ ایک وہ جرت والا ایک ذہن دیا جا رہا ہے, اور اس طرح بہنیں لیتی بھی ہوں گی اور پھر لڑتی ہوں گی کہ اس وقت جو طلاق کا ریشو ہے نا اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے, اور یہ گھر توڑوا کر بیچاریاں بیٹھ جاتی ہیں اور لڑتی ہیں. اب پتہ نہیں اب ڈراموں میں ٹی وی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, یہ ریئل لائف نہیں ہوتی. دیکھو ریئل لائف تھوڑی ہوتی ہے, تو اسکرپٹڈ اسٹوری ہے, ڈراما ہے, ڈراما بازی ہے. اس کو آپ اپنی پرسنل زندگی پر کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ, نہیں ہوتا. حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے اور اس سے گھر ٹوٹے. آپ پچھلے چند سالوں کی دنیا بھر کی ایوریج نکالیں, یعنی کسی کا نتیجہ دیکھا جائے گا نا. آپ چند سالوں کی چلے 10 سال لے لیں 8 سال لے لیں, دنیا بھر میں کی ایوریج نکالنے کا طلاق کا ریشو بڑھا یا نہیں بڑھا, عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی بڑھی ہے یا نہیں بڑھی, اب ریشو نکال لیں. جس آزادی کو اور جس جرت کو جس بے باکی کو آج پروموٹ کیا جا رہا ہے, بیان کیا جا رہا ہے, اور عورتیں اس کو آن کر رہی ہیں, خواتین اس کو آن کر رہی ہے, اس کو آن کر رہی ہے. میری اسلامی بہنوں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام اور دین نے تمہارے لیے بہت خوبصورت اور بڑا پروٹیکٹڈ مطلب کہ وہ اصول عطا فرمایا, بڑا تحفظ والا اصول عطا فرمایا ہے, اس کے مطابق زندگی گزاریں. آپ کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو اعلیٰ مقام دیا ہے, اس کو قبول کر لیں. اور دونوں مل جل کر رہے ہیں, اور آزادی اور یہ مطلب کہ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دو, تڑیاں اور دھمکیاں دینا اتنی مطلب یہ بڑھ رہا ہے, اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے مردوں میں بھی اب عورتوں کی اصلاح کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ کم ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ اس کی تربیت بھی نہیں ہے بیچارے کی. اللہ کرے کہ اس کی تربیت ہو جائے اور وہ صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی امی اپنی بیوی اپنی عورت کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکے, اور اس کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکے, اس کو سمجھانے میں سکھانے میں وہ کامیاب ہو سکے, اور صبر کرنے میں کامیاب ہو سکے, اور برائی کو بھلائی سے ٹالنے میں کامیاب ہو سکے, برائی کو بھلائی سے ٹال کے اصول پر یہ عمل کر سکے تو مدینہ مدینہ. لیکن میں اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح بے باکی والا انداز نہ رکھیں. اگر آپ کو کوئی اکساتا ہے, آپ کو کوئی چڑھاتا ہے, خواہ وہ آپ کے فیملی ممبر ہیں, آپ کا کلوز فرینڈ ہے, جو بھی ہے, اس کی باتوں میں نہ آئیں. آپ کا بھائی آپ سے عرض کر رہا ہے, مہربانی کریں, صبر شکر کے ساتھ بیٹھی رہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوچ آپ کے مطلب آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا سسرال یا آپ کا گھر یا آپ کے شوہر نہیں ہے, نو پرابلم. آپ اللہ نہ کرے الگ ہو کر کسی اور جگہ جائیں گی تو اس کی کیا گارنٹی, کیا شیورٹی ہے کہ وہ اس سے بہتر گھر مل جائے گا؟ یا اسلامی بھائی بولے بھائی یار اس کو چھوڑو یار, اسے فارغ کرو, یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے ایسی ہے, میں دوسری کر لوں گا, تو دوسری ضروری ہے کہ وہ اس سے بہتر ملے گی, اچھی ملے گی؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ دو قدم آگے ہو. یہ مطلب یہ ستیہ ناش کرتے ہو, وہ آنے والی سبھا ستیہ ناش کرے گی. یہ تھوڑا ستاتی ہے تو وہ زیادہ ستائے گی، پھر آپ کو اس کی یاد آتی رہے گی کہ پھر اس کو اسے اسے افسانے سناؤ گے، ہائے افسوس اس سے تو وہ اچھی تھی. اب یہ 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 کہنے سے اچھا نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ نبھا لو. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی اولاد دے، ایسا بیٹا ایسی بیٹی عطا کرے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور آپ کے لیے کیا عجب کہ جنت میں جانے کا وہ سبب بن جائے. لہذا میری مدنی التجا یہی تھی ہے اور اللہ نے چاہا تو رہے گی. اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، کوشش یہی میری کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے، گھر نہ ٹوٹے. جو مرد اپنی عورتوں پر زیادتی کر رہے ہیں، ان کے حق ادا نہیں کرتے، ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں اکسانے کی کوششیں کرتے ہیں اور ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال نہیں کرتے، میری ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ خدا را ان کے احساسات کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی خواہشات کو دیکھیں، ان کی تمناؤں کو دیکھیں. ون وے ٹریفک نہ چلائیں کہ تم ہی میرا خیال رکھو، تم ہی مجھے خوش رکھو، تم ہی میرا وہ کرو. نہیں، دونوں طرف سے کریں. آپ بھی انسان ہیں، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات، اس کے بھی احساسات ہیں. لیکن اگر کوئی کسی کے لیے نہیں کر پاتا تو جھگڑا کرنے کے بجائے، لڑائی کرنے کے بجائے، تو توڑا کرنے کے بجائے، اور مطلب کہ منہ چڑھا کر بیٹھنے کے بجائے، میری مدنی التجا دونوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں. اللہ کریم کب آپ کے حالات اچھے کر دے، کب آپ کے حالات بدل دے، آپ بھی تو نہیں جانتے نا. ظلم کرنے والا آپ پر جان نثار کرنے والا بن جائے، زیادتی کرنے والی آپ کے لیے مطلب کہ سکون اور راحت کا سبب بن جائے، آپ بھی تو نہیں جانتے نا. اللہ کریم، دعا کریں، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے. اس کو اس کو فریاد کرنے کے بجائے پڑوسیوں سے بات کرتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں، سہیلیوں سے بات کرتے ہیں، میکے میں بات کرتے ہیں، گھر میں بات کرتے ہیں، تو کیا کر لیں گے؟ نہ دلوں کو تو اللہ پھیرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور صبر کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. آپ کا حسن اخلاق، آپ کا اچھا کردار اور آپ کا اچھے انداز سے اصلاح کرنے کا جو آپ کریں گے، انشاءاللہ اسے فرق پڑے گا، یاد رکھیے گا. اور اگر کبھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل جمع کر کے بیٹھے ہیں، گھر والے، سسرال والے، تو میاں بیوی بی وغیرہ جو بھی ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دل میں کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کوئی بدگمانی ہو، اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے جئیں. اللہ کریم اپنے کرم سے آپ کے لیے آسانیاں فراہم فرما دے گا. دعا کریں، میں نے دعا پر بھی آپ کو آج بیان سنایا ہے کہ، اور پھر وقت انتظار کریں، اللہ کریم حالات بہتر کرنے والا ہے، وہی حالات بدلنے والا، وہی دلوں کو بدلنے والا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لیں، محبت اور پیار سے کام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیے تو معافی بھی مانگ لیں، در مدینہ مدینہ کریں، ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا، اچھا لگے گا آپ کو، اچھا لگے گا. بڑا چھوٹے سے، چھوٹا بڑے سے، جو بھی ہیں، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کہہ دیا ہو تو معاف کر دینا اچھے انداز سے، اور اگلے کو بھی چاہیے کہ بس معاف کر دو، اگلے کو مجھے بھی آپ معاف کر دینا، انشاءاللہ وہ مل جل کر رہیں گے. اور ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کا پھر کوئی مسئلہ ہو جائے، پھر معافی مانگ لے، صبر کرے، ضبط کرے، انشاءاللہ گھر امن کا گھیوارا بنا رہے گا، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. کر لیجیے گا، کر لیجیے گا. جی کال چلائیے.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چھک نمبر 145 مرلہ سکین پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کا یہ سلسلہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. میرے رب کا کلام، اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو خوب دیر و ڈیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آج نگران شورا نے قرآن پاک کے اندر سے ہی واقعات جو ہمیں سنایا ہے، اس کو سن کر بہت دل خوش ہوا. حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا وعلی الصلاۃ والسلام کا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعات آپ نے بتایا، اس واقعات کو سن کر بہت دل خوش ہوا. اور آج اس سلسلے کے اندر آپ نے کسی نے کال کر کے ہمارے نگران شورا مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر ہماری یاد تازہ کر دی. اس سلسلے کے اندر میری نگران شورا سے عرض ہے کہ اس سلسلے کے آخر میں مجھے حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نعت جو وہ پڑھا کرتے تھے، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا آستانہ. اور نگران شورا سے یہ مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کے اندر حاجی محمد مشتاق قادری عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ تذکرہ خیر فرما دیں کہ وہ قرآن سے اور امیر علیہ سنت سے کس طرح محبت فرماتے تھے.
ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہ کہ واقعی حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، اچھے قاری تھے، خوبصورت تلاوت کرتے تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے. ان کے تلاوت کی قرآت کی کیسٹیں بھی مقتط المدینہ نے شائع کی ہیں. مجھے بڑا یاد ہے شاید زمزم نگر حیدرآباد میں، مجھے یاد پڑتا ہے واللہ والا میں غلطی نہیں کر رہا، 3 دن کا سنت و برا اجتماع تھا ہمارے علاقے سے میری حاضری ہوئی تھی. تم امیل سنت کا بیان تھا اور اس سے پہلے اجے مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاوت تھی. شاید مجھے یاد پڑتا انہوں نے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کی تلاوت کی تھی. منظر میرا بھی تصور ہی ہے کہ ایک تھوڑا اندھیرا جیسا تھا اور ایک سفید روشنی ان پر منچ پر اسٹیج پر ڈلی ہوئی تھی اور بڑا مطلب دور سے خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا. اور جو انہوں نے اس کو سورہ اخلاص کی جو تلاوت کی تھی نا، میں نے آج تک ایسی سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں سنی. بہت خوبصورت تلاوت کی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ کہ ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. امیر سنت سے محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کی بات ماننے والے یہ مرید تھے. اور کلام کی آپ نے فرمائش کی ہوئی ہے، سنیے.
سوئے تیبا جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائی.
پیارے نگران شورا کوڑ غلام محمد سے صدیق احمد اتاری السلام. پیارے نگران شورا، میری عرض ہے کہ آپ اپنا جدول بتا دیں کہ آپ گھر والوں کو کون سا ٹائم دیتے ہیں اور ہر وقت آپ مدنی کاموں میں لگے رہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے اور ہم بھی اپنے جدول کو اسی طرح مینٹین کر سکیں.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن سے اچھا بنائے. اور کاش 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 کہ میں مدنی کام اخلاص کے ساتھ، حب جا سے بچتے ہوئے، استقامت کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. گھر پر بھی ترکیب بنی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ میں گھر والوں کے لیے دستیاب نہیں رہتا، الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور یہ کہ اب ایک ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں तो घर की जिम्मेदारी जिम्मेदारी की हद तक अगर आप रखेंगे तो दोनों तरफ टाइम दे देंगे। जिम्मेदारी जो है घर की वो निभाएं और बकिया जो वक्त होता है वो दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे नेकी के दावत के मदनी कामों में सर्व करें तो इंशाल्लाह इसमें घर वालों का भी ताउन शामिल हो जाएगा और आपका भी मजीद जदवल बनेगा। वरना एक तादाद वो है कि जो एक रूटीन के मुताबिक घर में रहती है, यानी गए बैठ गए, अब उनको निकलना ही नहीं है, तो ऐसा ना करें। घर में जो जरूरत का वक्त है कि आप गुनाहगार ना हो, किसी की हक तलफी ना हो, हुकूक जो है वो अदायगी उसकी होती रहे, औलाद की घर वालों की जो तरबियत की जो शरई जिम्मेदारी है वो भी आप निभाते रहें, ये भी एक अपनी जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ मतलब ये कि अपना कई ऐसे औकात होते हैं जो उसमें हम जस्ट एक आराम की नीयत से सुस्ती की हवाले से हम घर में पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं और ऐसा काम नहीं होता हमारा। तो ऐसों के लिए मेरी मदनी इल्तिजा है कि मदनी कामों के लिए वक्त दें, जिम्मेदारियां लें। इलाकों में बहुत बेनमाजी आपको मिलेंगे, बड़े ही मतलब के बेअमली का शिकार लोग मिलेंगे, इनको देख देख कर कूड़ें आपकी ये कूड़न इंशाल्लाह आपको आपके घर से बाहर रहने और मदनी काम करने की सादत देगी इंशाल्लाह ताला। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी हुकूक की अदायगी के साथ साथ जो फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और राइट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स होते हैं, हुकूक होते हैं घर के, वो अदा करने में भी कामयाब हो जाऊं कि कयामत के रोज में उनके मामले में भी मेरी गिरफ्त ना हो, जो जिम्मेदारियां हैं उस मामले में भी मेरी गिरफ्त ना हो। और मैं हर हवाले से मेरे लिए दुआ करें, मैं बेहिसाब बख्शा जाऊं, मेरा रब मुझे बेहिसाब बख्श दे, मुझे बेहिसाब माफी से नवाज दिया जाए, मुझसे हिसाब ना लिया जाए। अल्लाह हमारी बेहिसाब मगफरत करे। जी कॉल चलाइए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला मेरे रब का कलाम माशाल्लाह अपना फैजान लुटा रहा है। निगरानी शुरा की बारगाह मेरा सवाल है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को भी क्या मौत दी जाएगी या फिर ये मौत अलग चीज है, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक शे को फना है, बाकी रहने वाली जात मेरे रब कायनात की है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। की कॉल चलाइए।
मेरा बच्चा अभी वो घर से भागा हुआ है और कोई निगरानी शुरा से मेरा अर्ज है कि मेरे को बुला ले, मेरा सारा दिन का हाल पूछ ले। और निगरानी शुरा से ये भी है कि मेरी दुआएं करे, कोई मेरा बच्चा मिल जाए।
तो आप तावीजात अत्तारिया के बस्ते पर राबता करें, रुजू करें और वहां से आप रूहानी इलाज भी करवाएं। मैं दुआ करता हूँ मदनी चैनल के नाजरीन आमीन भी कह दें कि अल्लाह तबारक व ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल इनके बेटे को इनसे मिला दे, इनकी जो वालिद और माँ की जो परेशानी है अल्लाह ताला दूर फरमाए और जिनके बिछड़े हैं वो मिल जाएं, जिनके रूठे हैं वो मन जाएं। आप भी दुआ करें, आप भी आमीन कहें। अल्लाह करीम प्यारे हबीब के सदके में इनकी मुश्किल जो इन्होंने कॉल की आसान कर दे और इनका बेटा खैर आफियत के साथ सलामती के साथ इनके हक में बेहतर होते हुए इन्हें मिल जाए। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद अपने बेटे को देखे और खुश हो जाए तो बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। अर्ज की गई, अगर जो दिन में 360 मरतबा देखे, फरमाया अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। सुभानअल्लाह। एक और हदीस सुनाता हूं, एक और हदीस सुनिए। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद अपने बेटे को देखे तो बेटे को गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। वालिद अपने बेटे को देखे तो बेटे को गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। इसकी शरह में लिखा है, यानी वालिदैन अपनी औलाद में से किसी को देखें और इसके नेकियां करने, गुनाहों से बचने, वालिदैन के साथ भलाई करने और नाफरमानी से बचने की वजह से देखकर इससे खुश हो जाएं तो इसको गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और वालिदैन के साथ उसने सलूक करके रब ताला की रिजामंदी और वालिदैन की खुशनुदी दोनों सआदतों को पाने में کامیاب ہو گیا. تو اللہ کریم والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اپنی اولاد سے, اور میں اولاد سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے. ان سے ڈانٹنا, ان سے جھاڑنا, ناراض ہو جانا, اللہ کے بندو ماں باپ روٹتے ہیں اولاد سے, اولاد کیا روٹے گی ماں باپ سے؟ ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے, ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, اولاد کو ناراض ہوتی ہے کیا؟ اولاد روٹتی ہے. ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے ڈانٹ دیا, کہ اولاد بھی ماں باپ کو ڈانٹے گی؟ آپ کی میری اوقات نہیں ہے, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز سے بات کریں. اولاد کی کیا اوقات ہے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کریں, ان سے ناراض ہو جائے, ان سے روٹ جائے, زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے؟ صبر کریں, ان کے لیے دعا کریں. یہاں تو اولاد لڑتی ہے ماں باپ سے یار, کپڑوں پر لڑیں گے, جھاڑیں گے, کھانے پینے پر ڈانٹیں گے, جھاڑیں گے. عجیب اولاد ہے, والد کو ملازم بنایا ہوا ہے, ماں کو ماسی بنایا ہوا ہے. ماں کا کام پکا پکا کر کھلانا, ان کی خدمتیں کرنا, ان کے کپڑے دھونا, ان کے کپڑے استری کرنا, ان کے کپڑے نکال نکال کے ان کو دینا, ان کے کپڑوں کی حفاظت کرنا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا, ان کے بستر صاف کرنا, ان کی چادریں صاف کرنا, ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, یہ ماں کا کام رہ گیا. باپ کا کام صرف جا جا کر کما کما کر ان کو لا کر دے, ان کی خدمتیں کرے, ان کی خواہشات کو پوری کرے, اور یہ کرتا رہے. یہاں ماں نے ادھر کام, وہاں کوئی کمزوری ماں کی نظر آئی تو جناب ماں گئی, وہاں والد صاحب نے تھوڑی رکاوٹ کی, باپ کی کمائی کم ہو گئی, باپ نے خواہشیں پوری نہیں کی, تمنائیں ادھوری رہ گئی, وہاں بےچارہ باپ گیا. کیا ہو گیا ہے؟ وہ باپ ہے, یہ ماں ہے, پال رہے, پوس رہے, بڑا کر رہے ہیں, آپ ان کی خدمت کریں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اٹھنے چلنے پھرنے اٹھانے کرنے دینے کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے. اب ماں باپ کو تکلیف نہ دیں, ان کو بٹھا کر رکھیں, اور اب آپ خدمت کریں. جب آپ نہیں کر سکتے تھے, ماں نے کھلایا, اپنے ہاتھوں سے نیوالے بنا بنا کر آپ کے منہ میں ڈالی, ماں نے پکڑ پکڑ کر پانی پلایا ہے. نہیں پیتے تھے تب بھی پلاتی تھی, جب آپ دوائی نہیں کھا سکتے تھے, دوائی نہیں پی سکتے تھے, ماں زبردستی دوائی پلا دیتی تھی کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے. اس طرح بڑا کیا ہے. آپ کے نجاست والے کپڑے دھوئیں آپ کی ماں نے. ایسا نہیں کریں یار, ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہو آپ, ماں باپ سے روٹ جاتے ہو. یہ زندہ ہیں, ان کی قدر کر لیں. یہ چلے جائیں گے تو دعاؤں کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ دعا کے بہت مین دروازے ہیں جہاں سے دعائیں ملتی ہیں. یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہیں. ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو, ورنہ ان کو ناراض کر کے کہیں ایسا نہ ہو تو دوزخ میں جانا پڑے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ماں کی قدر دے, اللہ باپ کی قدر عطا کرے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی, پیار, محبت, حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. حالات اچھے نہیں ہیں, نہ گفتہ بے حالات ہیں, اور صحیح بتاؤں تو سختی کا ٹائم بھی نہیں رہا. بڑی بے عملی ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہوش مندی اور بڑی تدبر, ضبط اور صبر اور حکمت عملی کے ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح, ان کی پرورش, بچیوں کی پرورش, بچیوں کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اولاً ان کو بس برائی سے اور یہ ٹی وی کی تباہ کاریاں جو ہیں, جس پر گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں, نیٹ کی تباہ کاریاں ہیں, برے دوستوں کی تباہ کاریاں, اس سے بچائیں. اور یہ بھی بڑی عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمارے ان رشتوں کی حفاظت بھی کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے, اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.